देखिए भाई आगे सबक। तरा बार अल आरामी फी आरसातिहा वकीआनिहा का अन्नहु हब्बु फुलफुली का अन्नी गदातल बैनी यौम तहम्मलु लदा समुरातिल हय्यि नाकिफु हंजली वुकूफ़ बिहा सहबी अलै मतियहुम यकूलून ला तहलिक असं व तजम्मली। इमराउल कैस का मुअल्लका चल रहा है भाई, और इमराउल कैस उस मकाम पर से गुजरा जहाँ किसी ज़माने में उसकी आशिका रहती थी, और वो लोग वहाँ से जा चुके थे, सिर्फ उनके वो बचे कुछ खंडर नुमान कुछ निशानात बाकी थे। तो इमराउल कैस को वो ज़माना याद आ गया, वो गमजदा हुआ, दुखी हुआ। तो उस मकाम पर वो खुद भी रो रहा है और अपने साथियों को भी रोक कर उनसे भी कह रहा है कि तुम भी रो, मेरे साथ गम का इजहार करो। ये वो मकाम है जहाँ किसी ज़माने में मेरी आशिका रहती थी, उसका घर था और ये जगह आबाद थी, लेकिन अब ये बयाबान बन चुकी है। तो गुज़श्ता सबक में आया था क़िफ़ान नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिबा बैन अद्दख़ूल फ़हौमली। ऐ मेरे दो साथियों ठहर जाओ ताकि हम रो लें महबूब को और उसके घर को याद करके। रेत के बल खाते हुए टीले के किनारे पर दख़ूल हौमल तूज़ह और मिक़रात के दरमियान। लम याफ़ु रस्मुहा लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली। उसके निशानात नहीं मिटे उस पर जुनूबी और शुमाली हवाओं के बदलने की वजह से। इसके मैंने तीन माना बयान किए थे, लम याफ़ु रस्मुहा लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली। बाग़ उलमा फरमाते हैं माना यह है कि उसके निशानात नहीं मिटे, वो निशानात अब भी मौजूद हैं, क्योंकि हवाएं बदलती हैं। एक तरफ की हवा अगर रेत में उसको छुपा देती है तो दूसरी तरफ की हवा रेत को उड़ाकर उसे फिर जाहिर कर देती है, और गम का इजहार कर रहा है कि ये निशानात जब मैं देखता हूँ तो मेरे ज़ख्म हरे हो जाते हैं और मेरी आशिका की याद आती है और मेरा दिल जो है गम के अंदर डूब जाता है। अगर ये निशानात मिट जाते, छुप जाते, तो शायद मेरा गम भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन हवाओं के इख्तलाफ की वजह से ये निशानात मिटते नहीं और बार बार मेरे गम को ताज़ा करते रहते हैं। तो एक माना क्या हुआ, लम याफ़ु रस्मुहा, वो निशानात मिटे नहीं। बाग़ उलमा फरमाने लगे कि माना ये नहीं बल्कि माना ये है वो निशानात मिट चुके हैं। और ये जो आया लम याफ़ु रस्मुहा लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली, कि वो निशानात हवाओं के बदलने की वजह से नहीं मिटे, यानी सिर्फ उनके मिटने में सिर्फ हवाओं का दखल नहीं है बल्कि बारिशों का भी दखल है, ज़माने के गुजरने का भी दखल है और भी चीज़ों का दखल है। तो निशानात तो मिट चुके हैं लेकिन सिर्फ हवाओं के बदलने का उसमें दखल नहीं। जबकि बाज़ उलमा ने तीसरा माना बयान किया, लम याफ़ु रस्मु हुब्बिहा, के रस्म के बाद हुब का लफ्ज़ मुज़ार महज़ूफ निकाल लें, लम याफ़ु रस्मु हुब्बिहा, कि मेरी आशिका की मोहब्बत के निशान नहीं मिटे। यह कहना यह चाहता है कि मेरे दिल में आज भी उसकी मोहब्बत उसी तरह है जैसे उस जमाने में थी, और लम याफ़ु रस्मु हुब्बिहा, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत के निशान नहीं मिटे, अगरचे उन जगहों पर हवाओं का इख्तलाफ है, हवाएं बदलती हैं, हवाएं उनके निशानात को मिटाती हैं, लेकिन मेरे दिल में उसकी मोहब्बत आज भी उसी तरह ताज़ा है। भाई माना समझ में आया जी। आगे देखिए भाई, तरा बार अल आराम फी अरसातिहा वकीआनिहा का अन्नहु हब्बु फुलफुली। तरा यरा का माना होता है देखना, रोयत से है, रा यरा रोयतन देखना भाई देखना। बार बार ये जमा है आयन के फतहा के साथ, ये जमा है बारतुन की, اور بارتن مینگنی کو کہتے ہیں بھائی، یہ بکری وغیرہ ہرن کی جو مینگنی ہے، تو مفرد کیا ہے بارتن اور جمع کیا باہر. آرام یہ جمع ہے رئمن کی بھائی، رئمن، اور رئمن کہتے ہیں خالص سفید ہرن کو. یہ عرب کے ریگستانوں میں یہ ہرن کی قسم خاص پائی جاتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بے انتہا حسین و جمیل ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رئمن، رئمن. اور اس کی جمع آرام بھی ہے اور ارعام بھی، آرام بھی اور ارعام بھی. ارعام یہ تو قیاس کے مطابق ہے، جیسے فعل کی جمع افعال، رئم کی جمع ارعام، اور لیکن یہ جو آرام ہے یہ بھی اسی کی جمع ہے، لیکن یہ خلاف القیاس ہے بھائی، خلاف القیاس. فی عرصاتها، عرصات جمع ہے عرصتن کی، اور عرصہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو، اسی طرح گھر کے صحن کو بھی عرصتن کہتے ہیں، عرصہ. تو عرصہ کا کیا معنی؟ صحن اور کھلی جگہ، کھلا میدان. وقیعانها، قیعان جمع ہے قاع کی، قاع، اور قاع جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان کھلی اور وسیع نشیبی زمین جہاں بارش وغیرہ کا پانی جمع ہو جاتا ہو، تو چٹیل میدان لیکن کچھ نشیب میں ہو جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے، یہ جگہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور خوب وسیع بھی ہو سکتی ہے بھائی، جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے بھائی، تو اسے قاعن کہتے ہیں اور جمع ہے قیعان. حب فلفلی، حبن، یہ جمع ہے حبتن کی، اور حبا کہتے ہیں دانے کو، دانا، گندم کا دانا، چنے کا دانا وغیرہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں حبتن اور جمع حبن. فلفل، فلفل اور فلفل بھائی، اس میں دونوں لغتیں ہیں بھائی، اور یہ کالی مرچ کو کہتے ہیں بھائی. البتہ اعلی لغت جو ہے وہ فلفل ہے بھائی، فا کے ضمہ کے ساتھ، تو فلفل بھی لغت ہے لیکن اعلی لغت فلفل ہے. ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كانه حب فلفل. ترى، اے مخاطب، تو دیکھ رہا ہے بعر الارام، ہرنوں کی مینگنیوں کو، فی عرصاتها، اس گھر کے صحنوں میں. بھائی گھر کا تو ایک آدھا صحن ہی ہوتا ہے، تو جمع بھائی مراد گھر کے آس پاس کی کھلی جگہ ہے، تو دیکھ رہا ہرنوں کی مینگنیوں کو اس کے کھلی جگہوں کے اندر. اور ہا ضمیر اسی منزل کو راجع، منزل کو، اور کس تعویل میں؟ دار ان کی تعویل میں. یا ہا ضمیر ان چار جگہوں کو راجع، دخول، حمل، توزح اور مقرا، اور وہ جمع ہے، اور جمع بتاویل جماعتن، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے. ترى بعر الارام فی عرصاتها، اے میرے ساتھی، تو دیکھ رہا ہے ہرنوں کی مینگنیوں کو اس گھر کی کھلی جگہوں میں، وقیعانها، اور اس کے میدانوں میں، کأنه حب فلفل، گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے ہیں. اے میرے مخاطب، تو ہرنوں کی مینگنیوں کو اس گھر کی کھلی جگہوں میں اور اس کے میدانوں کے اندر دیکھ رہا ہے، وہ مینگنیاں اسی طرح تمہیں دکھائی دیں گی جس طرح کے کالی مرچ کے دانے ہوتے ہیں. تو ان مینگنیوں کو تشبیہ دے رہا ہے شاعر کالی مرچ کے ساتھ، اور یہ تشبیہ ہے رنگ کے اندر بھی کالا ہونے میں، کہ وہ بھی کالی اور یہ بھی کالی، اور نیز گول ہونے کے اندر، اور نیز کثرت میں، کثرت کے اندر، کہ خوب کثرت سے مینگنیاں ہیں جیسے کالی مرچ کسی نے خوب کثرت سے پھیلائی ہو. کہتا تو دیکھ رہا ہے ہرنوں کی مینگنیوں کو، فی عرصاتها، اس گھر کے خالی جگہوں کے کے اندر یا ان مقامات کے خالی جگہوں میں وقیعانہا اور ان کے میدانوں کے اندر گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے ہیں. کأنہ یہ ہاں ضمیر راجع ہے باعر کو, باعر پیچھے گزرا وہ مینگنیا, گویا کہ وہ مینگنیا کس کی طرح ہے, حب فل فل کالی مرچ کے. سوال باعر تو جمع ہے اور کأنہ کس تو مذکر مفرد مذکر کی ضمیر راجع کی, اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھیے بھائی عموماً جمع کی طرف جمع کی ضمیر لوٹاتے ہیں یا واحد مؤنث کی ضمیر بتاویل جماعت ان کی. توجہ ہے, دیکھو بھائی جمع کے اندر کم از کم کتنے افراد ہیں, تین. جب تین یا زیادہ افراد ہو گئے تو ایک جماعت بن گئی. کیا بن گئی؟ اور جماعت کا لفظ عربی میں گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں جماعت ان, اور یہ گول تا مفرد کی علامت ہے یا جمع کی علامت ہے؟ مفرد کی علامت. تو جب تین یا زیادہ افراد ہوئے تو ایک جماعت بن گئی, یعنی دیکھو واحد مؤنث بن گیا. کیا بن گیا؟ لہذا اسی لیے اس کی طرح واحد مؤنث کی ضمیر راجع کر دیتے ہیں. یہ معنی ہے جمع بتاویل جماعتن کے, کہ زیادہ افراد ہوئے تو ایک جماعت بن گئی, اور جماعت تو مفرد ہے, اس مؤنث ہے کیونکہ گول تا آخر میں آ رہی ہے, تو واحد مؤنث کی ضمیر راجع کریں گے. اور جماعت مفرد ہے, جمع اس کی جماعات آتی ہے بھائی. اچھا تو سوال پیدا ہوا کأنہ, اس میں تو مذکر کی ضمیر راجع کر دی, کس کی طرف؟ جمع کی طرف. یاد رکھیں ایسا بھی کبھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. تو اگر کأنہا ہو, بعض نسخوں میں کأنہا بھی ہو تو پھر تو اشکال ہی نہیں, لیکن اگر کأنہ ہو پھر اشکال ہوتا ہے کہ واحد مؤنث کی ضمیر جمع کی طرف کیسے راجے کی. تو یاد رکھیے اس ایسا کم ہوتا ہے, لیکن اس صورت میں پھر یہ جمع ان کی تعبیل میں کر لیتے ہیں. پیچھے جو جمع ہے وہ کس تعبیل میں؟ جمع ان, اور جمع ان مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مفرد ہے تثنیہ ہے جمع ہے؟ مفرد ہے. کیا ہے؟ مفرد ہے. جمع ان لفظ کی بات کر رہا ہوں نا, جمع ان لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے, اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جموع وغیرہ آتی ہے. تو جمع ان مفرد ہے, واحد واحد مذکر کی تعویل یعنی جمع ان کی تعویل میں پھر اس کی طرح واحد مذکر کی ضمیر لوٹا دیتے ہیں. تو کہتا ہے ترا بعر الارام فی عرصاتها وقیعانها کأنہ حب فلفل, تو ہرنوں کی مینگنیوں کو دیکھ رہا ہے اس گھر کے خالی جگہوں میں اور اس کے میدانوں میں گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے ہیں. امرؤ قیس غم کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا یہ جگہ بڑی آباد تھی, اور جیسے محبوب انسان کو محبوب ہوتا ہے اس کی جگہ بھی انسان کو محبوب ہوتی ہے. تو یہ جگہ مجھے بڑی محبوب ہے, اور یہ جگہ کسی زمانے میں آباد تھی, میری عشیقہ اور اس کے خاندان والے یہاں رہا کرتے تھے, لیکن اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور یہ جگہ اتنی اجاڑ و بیابان ہو گئی ہے کہ ہرن جو انسانوں سے بہت دور بھاگتا ہے, اتنی یہ جگہ اجاڑ و بیابان ہو گئی کہ ہرنوں نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے, اور جگہ جگہ تمہیں ان کی بکھری ہوئی مینگنیاں بتلا رہی ہیں کہ یہ اب کس کا مسکن بن چکا ہے؟ ہرنوں کا مسکن بن چکا ہے, اور بالکل اجاڑ و بیابان ہو چکا ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو گویا غم کا اظہار کر رہا ہے, غم کا اظہار اس جگہ کے اجاڑ و بیابان ہونے پر اور وحشت زدہ ہونے پر. یا معنی یہ ہے کہ امرؤ القیس کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ مقام میری وہ مقام ہے جہاں میری عشیقہ رہتی تھی, اور یہ بڑا پیارا مقام ہے, حتیٰ کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے, لیکن یہ جگہ اتنی پر امن ہے, اتنی پر سکون ہے کہ اب اس جگہ کو کس نے اپنا مسکن بنا لیا؟ ہرنوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے. وہ ہرن جو خطرے کی جگہ سے بہت دور بھاگتے ہیں, ان کا یہاں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے, بڑی ہی بڑی امن والی اور بڑی پرسکون جگہ ہے. اور کیسے نہ ہو پرسکون, یہ میرے عشیقہ کے رہنے کی جگہ تھی بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے کأنی غدات البین یوم تحمل لدا سمرات الحی ناقف حنظلی کأنی غدات البین، غدات کہتے ہیں صبح کو بھائی، صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے، توجہ ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو غدات کہتے ہیں، غدات بین بھائی، بین یہ جدائی کو کہتے ہیں، تو بین مصدر ہے، جدا ہونا بھی اس کا معنی اور ملنا اور وصل بھی اس کا معنی، بین کا کیا معنی؟ جدا ہونا بھی اور ملنا اور وصل بھی اس کا معنی ہے بھائی، اور عربی میں آپ کو بہت سے الفاظ ایسے ملیں گے کہ جن کے دو معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متضاد، ایک دوسرے کے مخالف، جیسے یہ لفظ ہے بین کا معنی، دیکھو ایک معنی کیا ہے؟ جدا ہونا، اور ایک اس کا ضد کیا؟ ملنا، وصل۔ اسی طرح شرا، شرا کا معنی کیا؟ معنی بیچنا بھی اور خریدنا بھی، اس کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اسی طرح بیع، بیع کا معنی باع، اس کا معنی بیچنا بھی اور خریدنا بھی، دونوں معنی اس کے آتے ہیں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو ویسے ایک لفظ کے ایک دو یا تین یا زیادہ معنی ہوں وہ تو ہوتے ہی ہیں، بعض اوقات وہ جو معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے لفظوں کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ازداد کی قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے ہے؟ ضد، ضد، ضد کا کیا معنی ہے؟ مخالف ہونا، مقابل ہونا، تو ضد کی جمع ہے ازداد، تو یہ لفظ جس کے دو بالکل مخالف معنی ہوں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ازداد کی قبیل سے ہے۔ تو یہاں یہ بین بھی کس قبیل سے ہے؟ ازداد کی قبیل سے ہے، اس کے دو معنی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو بین کا معنی ملنا بھی اور جدا ہونا بھی۔ تحمل، تحملو، تحمل کا معنی ہے کوچ کرنا، سفر پر نکلنا، روانہ ہونا، روانہ ہونا۔ لدا سمرات الحی، لدا کا معنی ہے، لدا کا معنی ہے پاس، قریب، بمانے عیندہ کے، عیندہ۔ سمرات، سمرات جمع ہے سمرتن کی، اور سمرہ کہتے ہیں کیکر کے درخت کو، کیکر کا درخت دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں اس کے، تو اس کو سمورہ کہتے ہیں بھائی۔ الحیو، حی یہ قبیلے کو کہتے ہیں بھائی، قبیلے کو، اور اس کی جمع احیاء آتی ہے۔ ناقف، نقفا ینقف نقفن کے معنی ہوتے ہیں چھیلنا، کسی چیز کو چھیلنا، اس کو توڑنا بھائی۔ حنزل، حنزل جو ہے یہ اس کو اردو میں اندرائن کہتے ہیں، اندرائن، اور یہ پھل آپ نے کام نہیں دیکھا ہوگا یا کم کسی نے دیکھا ہوگا، یہ عموماً ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے، ریگستانی اور ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ تربوز کی نسل کا ایک پھل ہے، اس کی زمین پر بیل ہوتی ہے، تربوز کی نسل کا ہے، لیکن چھوٹا ہوتا ہے بھائی، حتیٰ کہ یہ خربوزے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن نسل کون سی ہے؟ تربوز۔ ایک تو نسل ہے نا تربوز کی، ایک نسل کون سی ہے؟ خربوزے کی۔ دیکھو تربوز کے اندر اس کا جو گودا ہوتا ہے اس کے اندر جگہ جگہ بیج ہوتے ہیں، اور خربوزے کے مرکز میں الگ بیج ہوتے ہیں، تو فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ تو یہ جو ہنزل ہے اندرائن، یہ تربوز کی نسل سے ہے، یعنی اس کے اندر بھی اسی طرح بیج ہوتے ہیں گودے کے اندر جگہ جگہ بھائی، البتہ یہ خربوزے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور خربوزے سے چھوٹا ہوتا ہے اور بے انتہا کڑوا ہوتا ہے بھائی، بے انتہا کڑوا اور نقصان دہ ہوتا ہے، انسان تو چھوڑیے حیوانات بھی اس کو نہیں کھاتے بھائی، وہ بے انتہا کڑوا اور نقصان دہ۔ ہاں حکیم وغیرہ اس کے بیج وغیرہ جو ہیں ان کو دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، دوائیوں میں۔ اور رنگ اس کا شروع میں تو سبز ہوتا ہے بعد میں پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، تو دیکھنے میں یہ خربوزے جیسا پھر لگتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے، یوں سمجھے یہ جو بڑا سیب ہے بڑا سیب اس کے برابر ہوتا ہے تقریباً یہ، اور حکیم وغیرہ اس کو دوائیوں میں استعمال کر، اور یہ جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اندر بیج صرف رہ جاتے ہیں، اوپر والا چھلکا گیند کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور اندر وہ بیج ہوتے ہیں، تو ان کو پھر یہ دوائیوں وغیرہ میں حکما استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اندرائن جو ہے اس کو عربی میں حنزل کہتے ہیں، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کو توڑا جائے چھیلا جائے تو اس کی پیاز کی طرح خاصیت ہے کہ جیسے پیاز کاٹیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اسی طرح اس کے بھی بخارات وغیرہ ہوتے ہیں، توڑا جائے چھیلا جائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جبکہ بعض نے لکھا کہ نہیں آنسو وغیرہ نہیں بہتے بھائی، تو بہرحال بعض نے لکھا ہے بہنے کا اور بعض نے آنسو کے بہنے کا نہیں لکھا۔ اچھا بھائی الفاظ کے معنی پتہ چل گئے، اب دیکھیے کانی غدا تلبینی یوم تحملو لدا سمرات الحی ناقف حنزلی، کانی گویا کہ میں غدا تلبینی جدائی کی صبح کو، گویا کہ میں جدائی کی صبح کو، یوم تحملو یہ بدل ہے غدات سے، یعنی کہ وہ دن جس دن وہ سفر پر نکلے، جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے، جب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا، تو گویا کہ میں اس روز لدا سمرات الحی قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس ناقف حنزلی، گویا کہ میں وہاں کیکر کے درختوں کے پاس حنزل اندرائن چھیل رہا تھا، اندرائن توڑ رہا تھا، مارا سمجھ میں آ گیا؟ کانی غدا تلبینی یوم تحملو لدا سمرات الحی ناقف حنزلی، گویا کہ میں جدائی کی صبح یعنی وہ دن جس دن وہ روانہ ہوئے قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس حنزل چھیل رہا تھا۔ شاعر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ میری عشیقہ اور اس کے قبیلے والے جب انہوں نے یہاں سے کوچ کیا اور یہاں سے وہ نکلے اس جگہ کو چھوڑ کر، تو اس روز میں بڑا ہی غمزدہ تھا، اور اس صبح کو جب وہ نکلے سفر پر میں کھڑا ہوا اور غم اور دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے، گویا کہ میں ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی شخص اندرائن چھیل رہا ہو، جیسے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے ہیں، تو میری بھی وہی حالت تھی، غم اور دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ مانا سمجھ میں آ گیا؟ گویا کہ میں جدائی کی صبح کو یعنی جس روز وہ سفر پر روانہ ہوئے میں قبیلے کے درختوں کے پاس حنزل چھیل رہا تھا، یعنی اس کی طرح میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جیسے حنزل چھیلنے والے کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ تو وہ صورت ہے اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ حنزل کو توڑنے اور چھیلنے سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اگر وہ قول لیا جائے کہ آنسو نہیں بہتے، پھر کیا مانا؟ کہ اس جدائی کی صبح کو جس روز سفر پر روانہ ہوئے قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس گویا کہ میں حنزل چھیل رہا تھا، پھر کیا مانا؟ بھائی مانا یہ ہے اپنے غم کو، اپنی حیرت کو اور اپنی مدہوشی کو بیان کر رہا ہے، جیسے حنزل اس کو نہ کھایا جاتا ہے نہ کچھ، اور اس کو کوئی شخص چھیل رہا ہو تو دیکھو ایک لایعنی کام کر رہا ہے، بیکار کام کر رہا ہے، تو کہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ جب وہ لوگ جا رہے تھے میں اتنا غم میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے اپنا ہوش ہی نہیں تھا، اور اس طرح میں حیران و سرگردان کھڑا تھا جیسے کوئی انسان کھڑا ہوا حنزل چھیل رہا ہو، اسے اپنا گویا اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے، مدہوشی کی حالت میں ایک بیکار کام کر رہا ہے، اسی طرح میں بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں غم میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے کچھ اپنا ہوش نہیں تھا۔ مانا سمجھ میں آ گیا؟ کانی غدا تلبینی یوم تحملو لدا سمرات الحی ناقف حنزلی، آپ دیکھیے یہ غدات البین یہ مبدل منہو ہے اور یومت حملو یہ اس سے بدل ہے, یہ کیا ہے؟ اسی لیے دونوں منصوب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو جدائی کی صبح یہ کیا ہے؟ مبدل منہو. اور یومت حملو وہ جس دن وہ سفر پر نکلے یہ کیا ہے؟ بدل ہے, بدل ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ بدل جو ہے چار قسم پر ہے, بدل الکل, بدل البعض, بدل الاشتمال اور بدل الغلط. تو ایک بدل الکل آپ نے پڑھا ہے. بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ کہ بدل اور مبدل منہ دونوں کا مدلول ایک ہی ہو, ایک ہی ذات ہو. جانی زید اخو کا, آپ کا بھائی ہے اس کا نام زید ہے, تو میں زید کہوں یا اخو کا کہوں, ایک ہی بات ہے یا نہیں؟ ایک. تو میں نے کہا جانی زید اخو کا, دیکھا زید اور اخو کا دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں, تو یہ اخو کا بدل ہے زید سے. اور کل ہے, بدل الکل من الکل. زید جس پوری ذات پہ دلالت کر رہا ہے اخو کا, یہ بھی اس پوری ذات پہ دلالت. آپ تو مختصر کہہ دیتے ہیں بدل الکل, اصل میں پورا کلام کیا ہے؟ بدل الکل من الکل. اور بعض اوقات بدل البعض ہوتا ہے, وہ بھی دراصل ہے بدل البعض من الکل. ضربت زیدا رأسہ, میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو. معلوم ہوا کل مراد نہیں ہے بلکہ اس کا جو سر پہ میں نے مارا. تو اس کو پہلے کو کیا کہیں گے؟ جانی زید اخو کا بدل الکل من الکل. اور دوسرے کو کہیں گے بدل البعض من الکل. یعنی مبدل منہ کل ہے, ضربت زیدا رأسہ, مبدل منہ کون؟ زید. اور رأسہ اس کا سر جو یہ اس کا بعض. تو مبدل منہ کل ہے اور اس کا سر یہ اس کا بعض ہے. تو یہ بدل دیکھو جو بعض ہے بھائی, بعض ہے. نحوی حضرات یہی دو قسمیں بناتے ہیں. بعضوں نے ایک اور قسم بھی بنائی اور وہ کیا؟ بدل الکل من البعض. بدل الکل من البعض یعنی ما قبل میں بعض کا ذکر اور ما بعد میں کل کا ذکر. توجہ ہے؟ جیسے یہاں پر ہے غداۃ البین جدائی کی صبح, اور آگے ہے یوم کا ذکر, اور یوم تو سارے دن کو کہتے ہیں اور صبح اس کا جز ہے, اس کا بعض ہے. تو ما قبل میں مبدل منہ کون؟ بعض. اور ما بعد میں بدل جو ہے وہ کل ہے. تو یہ وہ مثال پیش کرتے ہیں وہ نحوی حضرات کی, یہ دیکھو کہ ایک قسم بدل کی بدل الکل من البعض بھی ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ بدل الکل من الکل. دوسری تھی بدل البعض من الکل. اور یہ قسم ہے بدل الکل من البعض بھی ہے یہ قسم. تو یہ قسم وہ بیان کرتے ہیں, لیکن عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, بدل کی وہی چار قسمیں ہیں. اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہاں یوم سے پہلے غدات کا لفظ مضاف محذوف ہے, اور گویا عبارت کیوں ہے؟ کأنی غدات البینی غدات یوم تحملو. اب مسئلہ حل ہو گیا. تو ما قبل میں کیا ہے؟ غدات البین. اور ما بعد میں کیا ہے؟ غدات یوم تحمل. تو ما قبل میں بھی غدات, ما بعد میں بھی غدات, تو دونوں کیا ہے؟ یہ بدل الکل من الکل ہے, ایک ہی چیز کا ذکر ہے. دونوں کا مدلول ایک ہے, ما قبل میں غدات, ما بعد میں بھی غدات, تو ایک ہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الکل من الکل کہتے ہیں. آگے دیکھیے بھائی, وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسا وتجملی. وقوف معنی الفاظ کے بھائی. وقوف یا تو یہ مصدر ہے, مصدر بھی وقوف آتا ہے بھائی, ٹھہرنا رکنا, شروع میں آیا تھا قفا نب کی، وقفہ یقفو کے کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، کھڑے ہونا، تو اسی سے مصدر کیا ہے؟ وقوف، وقوف، یا یہ وقوف جمع ہے واقف کی، واقف، وقف یقف وقوفا فہوا واقف، رکنے والا، ٹھہرنے والا، جو رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ واقف ہے، تو یہ واقف کی جمع ہے، تو یہ وقوف جمع ہے کس کی؟ واقف، جیسے رکوع یہ جمع ہے راکع کی، جیسے شہود جمع ہے شاہد کی، صحبی، صحب جمع ہے صاحب کی، صحب جمع ہے صاحب کی، ساتھی کو کہتے ہیں، اور اسی کی جمع صاحب کی اصحاب بھی آتی ہے، اور یہ صحب بھی، جیسے راکب کی جمع رکب آتی ہے، علیہ، بھئی یہ شد لام پر غلط ڈالا ہوا ہے، یہ یا پر ہونا چاہیے، علیہ، مطیہم، مطیون، یہ جمع ہے مطیتن کی، اور مطیتن کہتے ہیں سواری کو، بھئی سواری، تو یہ اس کی جمع ہے مطیون، یقولون لا تہلک اسن، ہلاکا یہلکو کا معنی ہلاک ہونا، ختم ہونا، اسن یہ مصدر ہے، اسیا یأسا آسان کا معنی ہے غمزدہ ہونا، غمگین ہونا، دکھی ہونا، اسیا یأسا آسان، رنجیدہ ہونا، تجمل، تجمل یا تجمل، تجمل کا معنی ہے خوبصورت ہونا، زینت اختیار کرنا، وقوفاً بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اساً وتجملی، وقوفاً یہ منصوب ہے، اور یہ اگر مصدر بنائیں تو یہ مفعول مطلق ہے، جو پیچھے قفا آیا تھا، قفا، اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ، قفا وقوفاً بها صحبی علی مطیہم، اور مفعول مطلق کبھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، بھائی کس کے لیے آتا ہے؟ ضربتہ ضرب القاری، ای کضرب القاری، میں نے اس کی پٹائی کی، جیسے کون پٹائی کرتا ہے؟ قاری، یہ تشبیہ کے لیے ہے، تو یہاں بھی وقوفاً تشبیہ کے لیے ہے، کہ اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ، جیسے کہ میرے اور ساتھیوں نے یہاں سواریاں روکی ہوئی ہیں اور کھڑے ہیں، تم بھی ٹھہر جاؤ، مانا سمجھ میں آیا؟ اور زیادہ آسان ترکیب یہ کہ اس کو حال بنا لیں اور جمع بنا لیں واقف کی، وقوفاً، اور یہ حال ہے نبکی کے اندر جو نحنو ضمیر ہے، نبکی، تاکہ ہم رو لیں، تو نبکی کے اندر کون سی ضمیر؟ نحنو، وذو الحال، اور یہ حال ہے تاکہ ہم رو لیں، اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے بھی یہاں پر سواریاں کھڑی کی ہوئی ہیں بھائی، اور وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، مانا سمجھ میں آیا؟ وقوفاً بها صحبی، بها ہا ضمیر راجع ہے اسی دار کو، اسی دار کو، یا ان چار جگہوں کو کہ ان کے پاس بھائی، اور یہ باب معنی فی کے ہے، اے فیہا، اس حال میں کہ کھڑے ہیں اس جگہ میں، صحبی میرے ساتھی، علیہ میرے پاس کھڑے ہیں، متنی انہوں نے روکی ہوئی ہیں، فعل متعدی والا ترجمہ کرو، تو وقوفاً جو ہے یہ وقوفاً یہ مصدر بھی ہے، اور یہ اس میں فاعل واقف کی جمع بھی، یاد رکھیے وقف یقف وقفاً ووقوفاً، یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی، تو وقف یقف وقفا ووقوفا کا معنی رکنا، ٹھہرنا، کھڑے ہونا، اور اسی طرح اس کا معنی ہے دوسرے کو روکنا، ٹھہرانا، دوسرے کو کھڑا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ وقوف کا معنی، اور یہاں یہ متعدی استعمال ہے، یعنی دوسرے کو روکنا، ٹھہرانا، میرے ساتھیوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی سواریوں کو ٹھہرایا ہے، روکا ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل متعدی والا ترجمہ کرو، روکی ہوئی ہیں متیہم اپنی سواریاں، اس حال میں کہ اس جگہ پر میرے ساتھیوں نے اپنی سواریاں میرے پاس روکی ہوئی ہیں، اس حال میں یقولون وہ کہہ رہے ہیں لا تہلک اسم و تجملی، کہ اے امرؤ القیس لا تہلک، تو ہلاک نہ ہو، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اسن یہ مفعول لہو ہے، یہ کیا ہے مفعول لہو، وہ مصدر جو مقبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرے، ضربتہ تادیباً میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، تو مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے، علت بیان کرے، ضربتہ تادیباً میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے، جی دہراؤ زبان سے، مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے، اور یاد رکھیے یہ دو قسم پر ہوتا ہے، ادھر دیکھیے، دیکھو یہ ہے فعل، اور یہ اس کے آگے آ رہا ہے مفعول مطلق، توجہ ہے، یہ پہلے کون ہے؟ فعل، پھر کون ہے؟ مفعول مطلق، یاد رکھو کبھی کبھار یہ جو فعل ہوتا ہے یہ علت اور سبب ہوتا ہے مفعول مطلق کے لیے، یعنی فعل پہلے آتا ہے اور مفعول مطلق اس کے بعد، اور کبھی برعکس ہوتا ہے، جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے، پہلے مفعول مطلق ہوتا ہے اور اس کے بعد کون پایا جاتا ہے؟ فعل، مثال سے بات واضح ہوگی، جیسے ضربتہ تادیباً میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے، مجھے بتائیے ضرب پہلے ہے یا ادب پہلے ہے؟ ضرب پہلے ہے، ادب اس کے بعد ہے، جو جو ضرب لگ رہی ہے ادب وہ سیکھتا جا رہا ہے بھائی، تو ضرب علت ہے کس کے لیے؟ ادب کے لیے، اور دوسری طرف دیکھیں قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے، یعنی میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، تو ایک ہے قعود عن الحرب، میں بیٹھا جنگ سے، یہ ہے فعل، اور ماں بعد میں کیا ہے؟ جبنن، بزدلی، اب مجھے بتائیے جنگ سے بیٹھنا پہلے ہے یا بزدلی پہلے ہے؟ بزدلی پہلے ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو یہاں پر بزدلی سبب ہے جنگ سے بیٹھنے کے لیے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے لا تہلک اسن، ایک ہے ہلاکت ایک ہے غم، کون پہلے؟ غم پہلے، غم کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے، تو اسی لیے کہا لا تہلک اسن، تو ہلاک نہ ہو، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اسن غم کرتے ہوئے، اتنا غم نہ کرو، اتنی پریشانی اور تکلیف اور اس طرح جزا فضا اور رونا نہ کرو، کہیں تم اپنے آپ کو ہی ہلاک نہ کر لو، وتجملی اور صبر کی زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو یعنی صبر کی زینت، تو ساتھی تو امرؤ القیس کہتا ہے قفان نب کی، یہ اسے حال بنا لیں، سنے ترجمہ، اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں، اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے بھی اس مقام پر میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں، اس حال میں کہ وہ کہہ رہے ہیں لا تہلک اسم و تجملی، کہ تو ہلاک نہ ہو غم کرتے ہوئے، غم کی وجہ سے، تو غم کی وجہ سے ہلاک نہ کر اپنے آپ کو، و تجملی اور صبر کی زینت اختیار کر، معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی اب پھر جلدی جلدی ترجمہ دیکھ لیجیے، تراب علی الارام فی عرصاتها وقیعانها کانہ حب فلفلی، اے میرے ساتھی تو دیکھ رہا ہے ہرنوں کی مینگنیوں کو اس مقام کی کھلی جگہوں میں اور اس کے میدانوں میں، گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے ہیں، کانی غدا تلبین یوم تحمل لدا سمرات الحی ناقف حنزلی، گویا کہ جدائی کی صبح کو جس روز وہ سفر پر نکلے میں قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس حنزل چھیل رہا تھا، وقوفاً بها صحبی علیہ مطیہم یقولون لا تہلک اسم و تجملی، اے میرے دو ساتھیوں ذرا ٹھہرو تاکہ ہم رو لیں، اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے بھی اس مقام پر میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو غم کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، وتجملی اور صبر کی زینت اور خوبصورتی اختیار کر، چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.